السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے اور یہ سوالات بہت سارے ہیں جو کہ ای میلز کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. ان میں سے کچھ کوشچنز ایسے ہیں جو کہ مختلف لوگوں نے پوچھے مگر وہ ایک ہی نوعیت کے ہیں، تو میں ان کا نام لیے بغیر سب کا ایک کوشچن بنا کر جاوید صاحب کے سامنے رکھوں گا. اور میرے ساتھ یہاں پر حسب معمول مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں. جی، آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. جاوید صاحب، سب سے پہلا جو کوشچن ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے رہے ہیں اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زانی مرد ہے یا جو زانی عورت ہے اس کے لیے مشرک جو ہے وہ اس کے نکاح میں آ سکتا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو زنا کرتا ہے، جو اس پہ توبہ بھی نہیں کرتا، تو اب وہ مشرکہ عورت سے شادی کر سکتا ہے یا وائس ورسا عورت بھی مرد سے شادی کر سکتی ہے؟
اس میں پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جائز قرار دینا ہوتا ہے یا ناجائز قرار دینا ہوتا ہے تو وہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیتے ہیں. یہ بات کہ مشرکہ کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا مشرک کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ الگ سے قرآن میں زیر بحث آ گئی.
ٹھیک ہے،
سورہ بقرہ میں جو سوالات کے جوابات کا ایک حصہ ہے اس میں یہ سوال بھی سامنے آیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جن لوگوں نے شرک کو بطور دین اختیار کیا ہوا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محض شرک کا ارتکاب ہونے سے آپ مشرک کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. یعنی جن لوگوں نے شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کیا ہوا ہے، جیسے کہ قریش مکہ تھے، تو ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی توحید اور شرک میں ایسا بودھ ہے، ایسی دوری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی پسند نہیں کرتے
کہ وہ
ایک چھت کے نیچے جمع. تو یہ بطور اصول بیان کر دیا، حکم دے کر بیان کر دیا، ممانعت ہو گئی اس کی. اس کو یہاں سے برآمد کرنے کی کوئی وجہ نہیں، پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ یہ بات بھی قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ بیان کر دی کہ شادی اور بیاہ کا تعلق افائف کے درمیان ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے،
یعنی جو پاک دامن لوگ ہیں ان کے درمیان یہ نکاح کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی پاک دامنی پر رکھی گئی.
ٹھیک ہے،
چنانچہ اگر کسی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے یا وہ بدکاری کی طرف میلان رکھتا رہا ہے یا رکھتی رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو توبہ کر کے پاک کریں، وہ اس بات کا عہد کریں کہ اب وہ اللہ کے حدود میں زندگی بسر کریں گے، وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اب انہوں نے پاکیزگی ہی کو اپنے روزمرہ معمولات میں اختیار کرنا ہے، تب ان کی شادی ہو سکتی ہے. اسی ذیل میں اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی بدکار آدمی کو یا بدکار عورت کو سزا دے دی جائے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کسی غلطی کا ارتکاب ہوا یا کسی غلطی کی طرف میلان ہوا، معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان تھا، تو آدمی نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، پاک کر لیا اپنے آپ. ایک یہ ہے کہ قانون کے سامنے مسئلہ آ گیا.
ٹھیک ہے،
قانون کے سامنے مسئلہ آ گیا، سزا ہو گئی، تو اب اس کو سزا کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک طرف تو اس کو جو سزا بیان کی گئی ہے آیت میں اوپر وہ دی جائے گی، اس کے ساتھ اب کسی عفیفہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح اب کسی زانیہ یا کسی مشرکہ ہی سے ہو سکتا ہے. یہ بات بیان کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب کسی مسلمان سے جس نے اپنی عفت کو قائم رکھا ہوا ہے، جو توحید پر قائم ہے، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے جو بیان کرنا مقصود ہے. اس میں یہ بات بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے کہ جاؤ جا کے زانیہ سے نکاح کر لو یا جاؤ جا کے مشرکہ سے نکاح کر لو، یہ کہنا مقصود ہی نہیں ہے. آیت کا مدعا یہ ہے کہ اب کسی مومنہ سے، کسی معاہدہ سے، کسی مومن سے، کسی معاہد سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، کسی عفیفہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ بیان کرنا مقصود.
جاوید صاحب، جب ایک جرم ہوا اور اس جرم کی سزا دے دی گئی، تو وہ سزا دے دینے کے بعد پھر یہ کہہ دینا، اس کا مطلب کہ وہ
یہ سزا کا حصہ ہے،
یہ سزا کا حصہ
سزا کا حصہ ہے. جس طرح سے قذف کے جرم میں یہ سزا کا حصہ ہے کہ اس آدمی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے، یہاں 100 کوڑے ہیں وہاں 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی اب شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی، تو یہ سزا کا حصہ ہے.
ٹھیک،
تین چیزیں ہیں جو بدکاری کی سزا میں شامل ہیں، وہ سزا کا حصہ ہیں. ایک یہ کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، دوسرے یہ کہ یہ لوگوں کی موجودگی میں مارے جائیں گے.
ٹھیک،
والیشد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، دوسری چیز
ٹھیک،
اور تیسرا یہ کہ اب کسی عفیفہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی.
ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں، آج جو انٹرنیشنل جو حالات ہیں، ان حالات میں ان کا یہ کوشچن ہے کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ اس میں کوئی دینی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے کوئی قباحت ہے؟
دیکھیے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے کریں. جو معاملات قومی سطح پر ہونے ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح جگہ کسی ملک کی پارلیمنٹ.
ٹھیک.
یعنی ہمارے ہاں چونکہ ایک جمہوری معاشرہ یا جمہوری نظام جیسا تیسا بھی ہے وہ قائم ہے، تو اس میں بنیادی طور پر اس طرح کے تمام امور پارلیمنٹ کی سطح پر زیر بحث آنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
جب آپ پارلیمنٹ میں کسی چیز پر بحث کرتے ہیں تو اس میں آپ سیاسی حالات کیا ہیں، ہم بحثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں، بحثیت پاکستانی کہاں کھڑے ہیں، اسرائیل کی اب نوعیت کیا بن گئی ہے، عرب ملکوں نے ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کر لیا ہے، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی.
ٹھیک.
اور ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے آپ کی پارلیمنٹ بھی فیصلہ کر لے گی. تو اس لیے میرے نزدیک فیصلہ تو پارلیمنٹ کی سطح پر ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اب آپ نے جو دوسرا پہلو پوچھا ہے کہ اس میں دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے، دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ ہوگا.
سیاسی فیصلہ ہوگا.
اور سیاسی فیصلے سیاسی حالات کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں.
بالکل.
یعنی یوں نہیں ہے کہ دین میں یا قرآن مجید میں یا مثلاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم جو آج کل جس چیز کو کہا جاتا ہے قومی ریاستوں کو تسلیم کرنا، اس میں کوئی قیامت آ جائے گی.
ٹھیک ہے.
یعنی وہ تو کہنے کو دیکھیے کہ یہ ہمارا ملک تھا، ایک ہی ملک تھا، اس کے دو حصے تھے، یہ الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد آپ نے تسلیم کیا.
نہیں، اصل میں وہ یہ ہے نا کہ انہوں نے چونکہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کا جو علاقہ تھا، انہوں نے ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس قبضے کو اگر میں ایکسیپٹ کر لوں گا تو اس کا مطلب میں نے ان کے اس قبضے کو سرٹیفائی کر دیا.
اس میں دو حصے ہیں بھائی. اس کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں اسرائیل وجود پذیر ہوا.
ٹھیک.
وہ قبضے کے نتیجے میں نہیں ہوا.
ٹھیک ہے.
یعنی اس میں تو یہ ہوا کہ یہ علاقہ برطانیہ کے انتداب میں دے دیا گیا تھا، برطانیہ نے اس صورتحال کو باقی رکھنے سے معذرت کرنا شروع کر دی. اب ظاہر ہے اس کا کچھ نظم قائم ہونا تھا. یہ لوگ پہلے سے صہیونیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کے لیے کسی الگ وطن کا بندوبست کریں گے. مختلف تجویزیں دنیا بھر میں زیر بحث تھیں. یہودیوں نے اور خاص طور پر صہیونی یہودیوں نے وہاں بڑی جائیدادیں خرید لیں اور اپنی ایک جگہ بنا لی. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ جب انتداب کا معاملہ ختم ہوا اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہاں اسرائیل کے نام سے ایک مملکت قائم ہو جائے گی. یعنی قیام اس طرح ہوا.
ٹھیک.
پھر دو جنگیں ہوئیں جن کے نتیجے میں بہت سے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اس وقت نہ ان علاقوں پر قبضہ تھا اور نہ بیت المقدس کے ساتھ وہ صورتحال تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں.
صحیح.
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک کو تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یا عالمی قانون میں ایک مملکت کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں یا تسلیم نہیں کریں. جیسے پاکستان وجود میں آیا.
ٹھیک ہے.
تو پاکستان ظاہر ہے ہندوستان کو یا انڈیا جس کو آپ کہتے ہیں اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے وجود میں آیا، تو اس کو بھی مختلف ملکوں نے بتدریج تسلیم کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں خود افغانستان متردد رہا، یہ بالکل ہمارا ہمسایا تھا. اچھا، اسی طرح سے جب بنگلہ دیش وجود میں آ گیا تو اس کو بھی دنیا کے ملکوں نے تسلیم کرنا شروع کیا اقوام متحدہ نے. پھر ایک وقت آیا کہ جب ہم نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. تو یہ تسلیم کرنے کا عمل اصل میں بین الاقوامی قانون کے تحت
ہوتا ہے. خالصتاً سیاسی مسئلہ.
یہ خالصتاً سیاسی مسائل ہوتے ہیں، ان کو سیاسی زاویے سے دیکھنا چاہیے. یعنی اس وقت ظاہر ہے کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کیا ہے، بہت سے موقعوں پر بڑے ظالمانہ اقدامات کیے ہیں، فلسطینیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہوا ہے اور بالکل ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، بہت سی بستیاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کر کے بسالی ہوئی ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھ کر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلسطینیوں کی حالت کیا ہے، گرد و پیش کے ممالک اب کس مقام پر کھڑے ہیں، کیا یہاں فلسطینیوں کے لیے زیادہ حفاظت کا بندوبست تسلیم کر کے ہوتا ہے یا تسلیم کیے بغیر ہوتا ہے. یہ سارے معاملات سیاسی نظر سے دیکھنے چاہیے، دیکھے جائیں گے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دینی لحاظ سے کیا چیز.
بالکل ٹھیک. جی آپ کا سوال.
حضور کے وصال سے لے کر آپ کی لہجہ انور میں اتارے جانے تک کچھ باتیں ایسی ہیں جو اکثر کتب احادیث میں اور سیرت کی کتب میں نہیں ملتی، کچھ اخفا سا ہے، سائلنس سا ہے. تھوڑا سا ضرور جانکاری کے لیے بتا دیجئے کہ وصال کے کتنا عرصہ کے بعد آپ کو لہج میں اتارا گیا. اس سلسلے میں آپ نے کوئی فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے حجرہ کو خالی کیا جائے, تھوڑا سا بتائیے گا اور کون لوگ تھے جنہوں نے اندر اتارا؟
اس میں بھی دیکھیے, میں ابھی ایک نشست میں بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا تھا کہ تاریخی واقعات کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ مسلمات تاریخ کی کہتے ہیں, اسٹیبلش ہسٹری, یعنی ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی. ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تفصیلات کی نوعیت کی ہیں, اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہیں, ایک آدمی نے بات بیان کی, دوسرے نے بیان کی, اس میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پر غلطی ہو گئی ہو, کسی جگہ بیان کرنے والے نے بات کو اس طرح نہ سمجھا ہو جس طرح کہ وہ فی الواقع تھی, ہم تک پہنچتے اس کی صورت کچھ اور ہو گئی ہو. تو یہ دوسرا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بس زیادہ اپنا رجحان آپ بیان کر سکتے ہیں. تو جو باتیں کم و بیش, یعنی میرے مطالعے کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ طے شدہ ہیں, ان میں ایک تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہ تدفین وہیں ہوگی, یعنی جس جگہ پر
جی
آپ کی وفات ہوئی, وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا,
انہوں نے بتایا,
یعنی جب یہ بات زیر بحث آ گئی کہ کہاں تدفین کی جائے, تو انہوں نے کہا کہ پیغمبروں کے بارے میں مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے
وہیں
ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یعنی میں جب اس کو پیغمبروں کی حیثیت کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی جس وقت ہم ایک میت کو اٹھا کے, اس کا جنازہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, تو یہ آپ اگر غور کریں تو اس کے اندر ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے. یعنی جب میت ہم نے اٹھا رکھی ہوتی ہے تو پیغمبر کی عزت احترام کا ایک خاص مقام ہے, اس کو ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے. تو اس میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اس طریقے سے آپ جنازہ اٹھا کے کسی دوسری جگہ لے جائیں اور وہاں جا کے تدفین کریں. یہی کم و بیش صورتحال روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پیش آئی جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا, تو اس میں یہ پہلے مرحلے میں یہ کوشش کی گئی کہ آپ کا جو کرتا تھا وہ اتارا جائے. تو معطا کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے کچھ آواز سنی اور رک گئے اس کے نتیجے میں. تو اس میں بھی یہی کیا گیا کہ غالباً یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے, اسی طریقے سے آپ کو غسل دے دیا جائے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اب جنازہ ہوگا یا کوئی دعا کی جائے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جس کو آپ درود کہتے ہیں, یہ دعا ہے جو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں, آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. یہ سلام, یہ درود, یہ در حقیقت دعائیں ہیں جو آپ کے لیے کی جاتی ہیں. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اسی نوعیت کی دعائیں صحابہ کرام نے کی ہوں گی. اب پیغمبر کے سامنے کیا کوئی امام بن کے کھڑا ہوگا؟ یہ چیز بھی بظاہر صاف معلوم ہوتا ہے کہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ لوگ حجرے میں جاتے رہے اور اس طریقے سے وہ پانچ پانچ دس دس کی تعداد میں جتنے لوگوں کے لیے وہاں کھڑا ہونا ممکن تھا, وہ اپنے طور پر درود و سلام اسی طرح پڑھتے رہے یا دعا کرتے رہے اور واپس آتے رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو بعض اوقات سجدہ کرنے کے لیے بھی آپ کو سیدہ کے پاؤں اٹھا کے الگ رکھنے پڑتے تھے. تو یہ صورتحال جو ہے, اس میں پانچ پانچ دس دس لوگ, زیادہ سے زیادہ پندرہ لوگ بیس لوگ جاتے ہوں گے, تو اس میں کافی وقت بھی لگ گیا, یعنی تین چار دن لگ گئے.
جی دو تین دن لگ گئے,
تین دن زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ لگ گئے. تو یہ بھی بالکل قرینے قیاس ہے. تو میرے نزدیک یہ موٹی موٹی باتیں, باقی جتنی باتیں ہیں وہ عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں, ان کے بارے میں صرف نظر کر لینا چاہیے. وہ داستان سرائی ہمارے یہاں ہو جاتی ہے, لیکن بڑی بڑی باتیں یہی جو ہمیں معلوم ہے وہ میں نے آپ
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ چونکہ آپ نے ابھی جواب دیا, اسی کی مناسبت سے ای میل پر ایک سوال ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ پیغمبر جو بھی ہوتے ہیں وہ جس جگہ ان کی وفات ہوتی ہے وہیں پر انہیں تدفین کی جاتی ہے. وہ بائبل کا ایک حوالہ دے رہے ہیں جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو میری ہڈیاں لے جانا, تو پھر اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟
نہیں, حضرت یوسف نے,
حضرت یوسف نے, ہاں یس, حضرت یوسف علیہ السلام,
سیدنا یوسف وہاں گئے ہیں,
حضرت یوسف علیہ السلام,
انہوں نے یہ کہا کہ جب تم کنان واپس جاؤ گے تو ہڈیاں میری لیتے جانا. تو تدفین تو وہاں زیر بحث نہیں ہے, یہ زیر بحث ہے کہ جو سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص کر رکھی ہوئی.
اچھا,
یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے باب میں ایک بڑا فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب نبوت ذریت ابراہیم میں, سیدنا ابراہیم کی اولاد میں خاص کر دی جائے گی. اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا کہ فلسطین کے علاقے کو, جو اس زمانے میں کنان کہلاتا تھا, اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا مرکز بنائے. اس طرح سے اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی دعوت برپا کر رہے ہیں یا کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس کا سینٹر یا مرکز فلاں جگہ بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو منتخب کیا کہ یہ میری توحید کا مرکز ہوگا اور یہاں یہ بنی اسرائیل آباد ہوں گے اور ان کے ذریعے سے دنیا تک یہ سارا پیغام پہنچے گا. تو یہ واپسی چونکہ ہونا تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا آ کے کہ مجھے بنی اسرائیل کو لے جانے دیجئے. وہ کنعانی لانا چاہتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ فلسطین کے اس علاقے میں وہ توحید کا مرکز بنے. اسی مقصد کے لیے بنی اسرائیل کا انہوں نے سارا وہ معاملہ کیا جتنا بھی تھا. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے پہلے سے علم میں بھی ہوگی. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میری ہڈیاں وہاں لے جائیں گی.
ٹھیک,
یہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے.
ٹھیک جناب, آپ کا سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم ایک سوسائٹی کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے ایک پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں, اور گورنمنٹ اس پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیکس اپنا حصہ رکھتی ہے, جس ٹیکس سے وہ جو ایجوکیشن یا ہیلتھ یا اس طرح کی مختلف فیسیلٹیز دیتی ہے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. اب دوسری طرف جو ٹیکس پیئر ہے اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو میں ٹیکس پے کرتا ہوں اس کو گورنمنٹ صحیح طرح استعمال نہیں کرتی, اس میں مس مینجمنٹ ہے, اس میں کرپشن ہے, ہر طرح کے جو ایشوز ہیں, اس وجہ سے شاید میں حق بجانب ہوں کہ میں اگر ٹیکس نہیں بھی پے کروں تو شاید میں رائٹ فلی صحیح سوچتا ہوں. اور اس میں سننے میں آیا کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ فتوے بھی لیے ہوئے. اب جو میرے ٹیکس نہ پے کرنے کی وجہ سے گورنمنٹ فیسلٹی نہیں دے سکی, اور مثال کے طور پہ راجن پور کے کسی دور دراز گاؤں میں کوئی بچہ فوت ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں پہ ہسپتال میں دوائیوں کے پیسے نہیں تھے, تو کیا گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ میں بھی ذمہ دار ہوں گا اس چیز کا کہ میں نے اپنا بھی حق ادا نہیں کیا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا؟
ایک تو آپ کے سوال کا اصولی جواب ہے, اور وہ یہ کہ جو آدمی بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اس غلط کام کے نتائج بعض اوقات سینکڑوں انسانوں تک پہنچتے ہیں, بعض اوقات اگلی نسلوں تک پہ جاتے ہیں, تو وہ کیوں اس جرم میں شریک نہیں ہوگا؟ اس چیز کو خود رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح کیا کہ جو شخص کوئی اچھی سنت قائم کرتا ہے تو اس کے اجر کی توقع کر سکتا ہے. صدقہ جاریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے نا, کہ آپ نے ایک نیکی اور خیر کا کام کیا ہے, اس کا فیض پہنچ رہا ہے, آج بھی پہنچ رہا ہے, آپ کے بعد بھی پہنچ رہا ہے. اگر آپ نے کوئی بری سنت قائم کی, برا طریقہ قائم کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری میں آپ شریک ہیں. چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی قتل زمین پر نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس میں قابیل کا حصہ بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے حابیل کے خلاف یہ ظالمانہ اقدام کیا تھا. تو آپ کی یہ بات اصول میں بالکل درست, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں آخر اس پہ کیوں غور نہیں کیا جاتا کہ ٹیکسیشن کے بارے میں جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس کی پیروی کی جائے. جب آپ اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو آپ ایک تو حکومت کی طاقت ہے, ایک اخلاقی مقدمہ ہے, آپ ایک تیسری قوت بھی میدان میں لے آئیں گے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک انسان کا یہ شعور کہ میرے پروردگار نے یہ حصہ مقرر کر دیا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس کے معاملے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے, تو یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی رحمت ہے جو انسانیت پر ہوئی ہے. آج کے زمانے میں استبدادی حکومتوں کے بے شمار قوانین ہیں جو اب قصہ ماضی ہو چکے ہیں. قوموں پر حملہ کرنا, ملکوں پر قبضہ کر لینا, یعنی یہ نہیں کہ یہ معاملے اب ختم ہو گئے ہیں, لیکن بہرحال اب ان کے لیے کوئی بہانہ کرنا پڑتا ہے. یہ اب اس طرح کی چیز نہیں رہی ہے کہ آپ چڑھ دوڑیں اور آپ یہ کہیں کہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے تو ہم اس سلطنت کے اب مالک ہیں اور جائز مالک ہیں. تو جائز ناجائز کی بحثیں وہاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن ٹیکسیشن آج بھی مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کوئی نظم اجتماعی قائم کریں گے تو اس میں ناگزیر طور پر اخراجات ہوں گے, ذمہ داریاں ہوں گی, ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. اس کے لیے کنٹریبیوٹ کس نے کرنا ہے؟ لوگوں نے کرنا ہے. یعنی حکومت ان کی بہبود کے لیے, ان کو امن فراہم کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے. یہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے, اس میں تو علم و عقل کی روشنی میں ایک ہی جواب ہے کہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو چار آدمیوں کے مابین بھی کوئی اجتماعی نظم آپ قائم کریں تو وہ نہیں چل سکتا. مال پر دنیا کا انحصار ہے, ہونا تو چاہیے لیکن کتنا ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں جب استبداد مداخلت کرتا ہے, پارلیمنٹیں مداخلت کرتی ہیں, حکومتی مسائل مداخلت کرتے ہیں, ہماری پلاننگ مداخلت کرتی ہے, تو ظلم وجود میں آتا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر ورجن آئی لینڈ اور پاناما اور فلاں اور فلاں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کا ٹیکس نیٹ ورک یہ بڑھنے پاتا ہی نہیں. یعنی کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے اور دیکھیں کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, چند لاکھ بھی نہیں ہوتے. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو اگر آپ اس معاملے میں اس فیصلے کو مان لیں کہ اس عالم کے پروردگار نے ایک فیصلہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ ریونیو کے لیے, آپ ریاست کا نظم چلانے کے لیے یہ مددات ہیں جن سے وصول کر سکتے ہیں, اس کی یہ شرعیں ہیں جو میں نے مقرر کر دی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. دوسری چیز کیا ہوگی, صرف حکومت کی طاقت اور ایک اخلاقی مقدمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پیچھے آ جائے گی. یعنی پھر بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جو وہ سرکشی اختیار کریں گے کہ نہیں خدا بھی کہتا ہے تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پر بھی ہماری حکومتوں کو, ہمارے وزرائے خزانہ کو, ہمارے دانشوروں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی رحمت کی کہ جس کے نتیجے میں حکومت کے بھی ہاتھ باندھ دیے اور راستہ بھی بتا دیا کہ جس میں آپ صحیح انصاف کے ساتھ یہ کام کریں. اور پھر یہ تو پہلو ہے کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ سب سے بڑا فائدہ معیشت کو حاصل ہوتا ہے, اس لیے کہ معیشت کو وہ استحکام نصیب ہو جاتا ہے. دیکھیے معیشت کا مسئلہ پیدا ہی دو جگہوں سے ہوتا ہے, حکومت کی معاشی پالیسیاں وہ کیا کرتی ہیں, وہ ہمیشہ اسی طرح ٹیرف سے اور ٹیکس سے اور اس کی شرعوں سے چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایک ٹرائل اور ایرر کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں ایک پالیسی بعض اوقات ایک صورتحال کو درست کرتی ہے اور وہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو اس سے نجات ہو گئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا, تو ایک پہلو یہ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, سیاسی استحکام. تو سیاسی استحکام کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سرمایہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو. میں نے یہی صورتحال معاشی استحکام میں بھی ہوتی, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معیشت میں بہت بہتری آ جاتی ہے اور وہ ایک سٹیبل جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ کرنا چاہیے, لیکن یہ طوطی کی آواز ہے اور کون سنتا ہے, نہ کارخانے.
آپ کا سوال جی.
غم صاحب, جو جدید طرز زندگی ہے اس نے ہمیں بہت سی آسائشیں دی ہیں, اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہے اس میں بہتری آئی ہے, لیکن اس کا ایک نیگیٹو بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ بہت سے دماغی مسائل بھی آج کی جدید طرز زندگی نے پیدا کیے ہیں. اس میں ڈپریشن ہے, اس میں اور چیزیں ہیں جو اس سے متعلق ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اینٹی ڈپریسنٹس اور اس طرح کی جو ٹرینکولائزرز اور دوائیاں ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر میں قرآن گائیڈنس کو دیکھوں تو سورہ رات کی سورہ رات کی آیت نمبر 28 کے اندر ایک ویریلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹ فائنڈ پیس. تو اس آیت کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے کہ قرآن اور خدا کی ہمیں کیا گائیڈنس ہمیں مل سکتی ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو؟
یہ تین الگ الگ باتیں. پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے نے ہمیں بڑی آسائشیں دی ہیں لیکن کچھ ذہنی اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر دی ہیں. تو اس اصول کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا پرفیکشن کے قاعدے پر نہیں بنائی گئی. اس میں جب آپ کسی خیر کو تلاش کریں گے, کوئی بہتری پیدا کریں گے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز بھی آ جائے گی, کیونکہ یہ بنائی اسی اصول پر گئی ہے. اب دیکھیے کہ صنعتی انقلاب نے ایک دنیا تبدیل کر کے رکھ دی, علم کی معیشت وجود میں آ گئی, یعنی ہمیں بے شمار آسائشیں ملیں, لیکن اس کے ساتھ گلوبل وارمنگ کا تحفہ بھی آ گیا. ہم نے بڑے بڑے کارخانے قائم کیے تو اس کے نتیجے میں انڈسٹریل ویسٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا. ہم نے بڑے بڑے شہر آباد کیے تو اس کے نتیجے میں امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہو گئے. تو یہ در حقیقت اس دنیا میں جو اللہ کا قائم کردہ نظم ہے اس میں یہ چیز موجود ہے. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو جہاں وہ کوئی آسائش پیدا کرتا ہے, بہتری کا کوئی موقع پیدا کرتا ہے, وہیں پھر وہ اس کے حل بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ چلنا چاہیے. یعنی ایک طرف آپ اگر اپنے لیے بہتری کے مواقع پیدا کریں تو پہلے دن سے اس بات کا جائزہ لینا شروع کر دیں کہ یہ معاملہ سموتھ نہیں چلے گا, اس میں کہیں نہ کہیں پرابلمس, مسائل پیدا ہوں گے, ہمیں ان کا کیا حل کرنا ہے. یعنی برے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں, آپ جب نیا تالا ایجاد کرتے ہیں تو چور بھی بیٹھ کے غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کھولنے کا کیا طریقہ ہوگا. تو اس لیے جب آپ کوئی اچھا کام کریں یا انسانیت کی بھلائی کا کوئی کام کریں, آپ کوئی گاڑی ایجاد کر رہے ہیں, کوئی جہاز ایجاد کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فضا میں کیا صورتحال پیدا ہوگی, ماحول میں کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے, ان کے علاج کو سوچنا, اس کے لیے پلاننگ کرنا, منصوبہ بندی کرنا. مغربی ملکوں میں یا جن ملکوں میں یہ انڈسٹریل ریولیوشن پہلے آیا, وہاں کافی حد تک ایسے محکمے وجود میں آ گئے, ایسی تنظیمیں وجود میں آ گئیں کہ جو ان چیزوں کا جائزہ لیتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا عام طور پر. یعنی میں 10 سال کے قریب ملیشیا میں رہا, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوالالمپور میں یہ جو اس وقت ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے رقبے پر بھی اگر کہیں گھاس لگی ہوئی ہے اور یہ معلوم ہو گیا کہ اس گھاس کو ختم کر کے یہاں کوئی عمارت بنانا یا کوئی دکان کھڑی کرنا پیش نظر ہے, تو ایک طوفان آ جاتا تھا. یعنی سوسائٹی رد عمل ظاہر کرتی تھی کہ یہ معاملہ صرف اس چند گز کے ٹکڑے کا نہیں ہے, بلکہ اس کے نتیجے میں آپ اصل میں ایک شہر کو اس کے پھیپھڑوں سے محروم کر رہے ہیں, اس کے لنگ سے محروم کر رہے ہیں. تو یہ احساس اگر آپ پیدا کرتے ہیں, یہ شعور پیدا کرتے ہیں, تو دوسری بات یہ ہے کہ آسائش اپنی جگہ, اس سے پیدا ہونے والے مسائل اپنی جگہ, لیکن یہ دوسرا پہلو بھی ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. تیسری چیز جو قرآن کی آیت آپ نے فرمائی ہے, تو ایک تو اصولی بات ہے, اس کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انسان خدا کو یاد رکھتا ہے اور اس کے ذہن پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے, اس کائنات کا نظم اس کے ہاتھ میں ہے, میرے طرف اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ, تو اس پر وہ ایمان رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے, بہت سی مایوسیوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے. اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. آیت تو یہ بتائیے, آیت میں ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے وہاں پہ, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دلوں کو سچی تسکین اللہ کی اس کتاب سے حاصل ہوتی ہے, یہ خدا کی یاد دہانی ہے. یعنی انسان کے اندر جو انتشار فکر پیدا ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں اضطرابات کے وہ حوالے ہو جاتا ہے اور دین اخلاق زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں ما بعد طبیعتی حقائق کے بارے میں کسی واضح جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں رہتا, یہ خدا کی یاد دہانی ہے جو انسان کو ٹھیک جگہ کھڑا کرتی ہے. تو یہ باتیں ہیں جو میں اس میں
سو اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے جو میں سمجھاؤں بات, کہ کوئی ایسے صاحب جن کو کوئی نفسیاتی یا کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی پرابلم ہو, تو دوائی کے ساتھ وہ اگر قرآن کی طرف بھی رجوع کرے تو افاقہ ہوگا. کیا میری بات ٹھیک ہے؟
تینوں باتیں کہیے, یعنی ان کو دوا بھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. جب مجھے سر درد ہوتا ہے تو میں دوا کرتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اسی طریقے سے جو اور دنیا میں معاملات ہیں ان میں بھی آخر ہم تدبیر کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے دست بدعا تو نہیں ہوتے کہ ہمارے علاقے کی سڑک بن جائے. بھائی بجری کوٹتے ہیں, لوگوں کو لاتے ہیں, اس کے بعد آگے کہیں سڑک بنانے کا کام کرتے ہیں, تبھی بنتی ہے. تو اس وجہ سے علاج ہے, معالجہ ہے, تدبیر ہے, وہ اللہ کا حکم ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ قرآن کی طرف رجوع وہ ہر حال میں ہونا چاہیے, اور اگر آپ کسی ذہنی یا قلبی انتشار میں مبتلا ہیں تو سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ قرآن ہی ہے کہ جس میں خدا ہم کلام ہوتا ہے. ایک واحد چیز وہی ہے جس میں ہم براہ راست اپنے پروردگار کی بات سنتے ہیں, تو اس کے اثرات ہمارے فکر پر بھی ہوتے ہیں, ہمارے ذہن پر بھی ہوتے ہیں, ہمارے خیال پر بھی ہوتے ہیں, اور ہماری مجموعی شخصیت میں توازن پیدا کرنے کا کام بھی اس کے نتیجے میں ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق بھی اسی سے پیدا ہو سکتا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دست بدعا ہونا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں. آپ اگر کبھی کوئی دعوات کی کتاب حدیث کے کسی باب میں سے نکال لیں یا کوئی دعاؤں کی کتابیں الگ سے ہیں انہیں کو دیکھیں, تو غم میں, حزن میں, بیماری میں, تکلیف میں, بڑھاپے میں جو صورتحال پیش آتی ہے اور انسان کو جو ذہنی قلبی معاملات درپیش ہوتے ہیں, اس میں حضور نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کمنٹ ڈال دیں گے. تو وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ بندہ اور کہاں جائے گا. یعنی ایک عاجز بندہ اپنے پروردگاری کے حضور میں کھڑا ہوگا. تو میرے نزدیک یہ تینوں کام ہر حال میں کرنے چاہیے.
جناب آپ کا سوال.
پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں کہ ملک کے جو ہے تنزلی کا شکار ہے, اس کے جب پیچھے ریزن آؤٹ کرتے ہیں تو بدعنوانی دکھتی ہے, اخلاقی گراوٹ دکھتی ہے. تو اب اس کو اگر ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو اس میں مین رول میرے حساب سے جو ارباب اختیار ہیں ان کا ہونا چاہیے. بٹ اگر وہ ٹھیک کرنے والے ہی خود ایک اس گراوٹ کا شکار ہوں تو چیز ٹھیک کیسے ہوگی؟ تو کچھ کا خیال ہے کہ عوام ٹھیک ہوں, پہلے وہ ٹھیک ہوں گے یا پہلے ارباب اختیار ٹھیک ہوں گے تو یہ چیزیں ٹھیک آئیں ہوں گی. تو اس میں کیا عام آدمی کا بھی رول ہے اور عام آدمی بھی کیا قصوروار ہے؟
قوموں میں جب کبھی بھی اضمحلال پیدا ہوتا ہے, خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو وہ تین ہی جگہ سے ہوتی ہیں. ان کو درست کرنے کے لیے بھی وہیں سے اقدام کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی قوم کی مجموعی دانش کیسی ہے. یعنی جو لوگ رہنمائی کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اخباروں میں کالم لکھتے ہیں, صحافت کرتے ہیں، بے شمار لوگ استادی کو یا ٹیچنگ جس کو آپ کہتے ہیں، تعلیم دینا، تدریس کرنا، اس کو اپنا پیشہ بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوم کی تعمیر میں کردار ادا کرتے ہیں، دانشور لوگ ہیں، کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی نقطہ نظر رکھتے ہیں، عام لوگوں پر ان کے اثرات ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ جو 10-15-20 لوگ ہیں پاکستان میں جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی 10-15 لوگ ہیں کہ جو مختلف اخباروں میں کالم لکھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ انہیں کی باتیں دہرا رہے ہوتے ہیں مختلف مجلسوں میں. یعنی کوئی کسی کا محبوب ہے اور کوئی کسی کا رہنما ہے،
صحیح.
تو لوگ ان کی باتیں دہرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جن کو ہم دانشور کہتے ہیں. دانشمند تو معلوم نہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن دانشور بہرحال کہتے ہیں ان کو. تو دانشوروں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے، اگر کسی قوم کی دانش کرپٹ ہے، اس وہ دانش کو دانش کے حیثیت سے نہیں دیکھتی، اس کے سامنے حقائق کے تجزیے کی کوئی مقیاس نہیں ہوتا، بلکہ رویں اس کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر لے جاتی ہیں. جذبات کو برنگیختہ کرنا ہی اس کے لیے ہنر بن جاتا ہے. وہ دیانت اور امانت کے مقام پر کھڑے ہو کر، علم بجائے خود ایک امانت ہے جو آپ کے سینے میں دی جاتی ہے، اور سب سے بڑی دیانت یہ ہے کہ آپ اس امانت کا حق کیسے ادا کرتے ہیں. تو اگر وہ اس کا حق اس طرح ادا نہیں کرتے تو یہ پہلی جگہ ہے کہ جہاں سے خرابی پیدا ہوگی، اور یہ پہلی جگہ ہے کہ جہاں سے اس کو درست کرنے کے لیے اقدام کرنا پڑے گا. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز اگر وہ کوئی مذہبی معاشرہ ہے، جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے، تو علماء، اس لیے کہ جب لوگ کسی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ فطری طور پر مذہب کے جاننے والوں سے رہنمائی کے طالب ہوتے ہیں. ان کا کیلیبر کیا ہے؟ وہ قوم کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ وہ ان کے اندر کیا ذہنیت پیدا کرتے ہیں؟ وہ ان کو کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ وہ مذہب کو جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اصل سٹریس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مذہب کے کانٹینٹ میں سے ان کے انتخاب کا معیار کیا ہے؟ کیا ذوق ہے ان کا؟ ان کی اپنی شخصیت میں کس اخلاقی رویے کا ظہور ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کرتے ہیں؟ ان کا اسوہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے یا اسوہ سیئہ ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ دوسرا بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو آپ اصلاح کے لیے اقدام کرنا پڑتے ہیں، تو آپ کو اس کو ادب بنانا پڑے گا، تاکہ آپ کے یہاں دین کے علماء ایسے ہوں کہ جن کو لوگ اپنے لیے اخلاق کا، کردار کا، شائستگی کا، تہذیب کا نقد صحیح کے نمونے کے طور پر سامنے رکھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں. تیسری جگہ اصل میں سیاست دانوں کی، ارباب اقتدار کی ہوا کرتی ہے، جو ملک کا نظم چلا رہے ہوتے ہیں یا معاشرے کا نظم چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تیسری جگہ جو ہے، اس میں دنیا نے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کسی معاشرے میں سیاست کی تطہیر چاہتے ہیں تو آپ کو جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہیے، ورنہ آپ مقدرات کے کھیل میں ہدف بن جائیں گے. کوئی اور چارہ نہیں آپ کے پاس. بھائی بادشاہ سلامت کا لڑکا اچھا آ گیا تو اچھے ہو گئے، برا آ گیا تو برے ہو گئے. بادشاہ سلامت جہانگیر ہو گئے تو اور صورتحال پیدا ہو گئی، اکبر ہو گئے تو اور صورتحال. یہ صرف جمہوری عمل ہے جو اگر بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا کام کرتا رہتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ تطہیر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو خرابی بھی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کی درستی کا طریقہ بھی یہی ہے. یہ میرے نزدیک جو ہمارے معاشرے کے معاملات ہیں ان کو بھی آپ سامنے رکھیں اور دنیا کے کسی معاشرے کو رکھیں، انہی جگہوں سے آپ اس کی درستی کے عمل کو جاری کر سکتے ہیں.
ٹھیک. تو عام آدمی قصوروار ہے اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟
میں وہی بات اب کرنے والا تھا کہ اب اس کے بعد یہ رہ جاتی ہے بات کہ اگر یہ خرابی اس نوعیت کی ہے تو عام آدمی کیا کرے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ عام آدمی کوئی بڑا رول تو ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بجائے خود انہیں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی یا حکمرانوں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، یا علماء کی طرف دیکھ رہا ہوگا، یا دانشوروں سے کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کو یہ شعور دے دے تو وہ دو کام تو کر سکتا ہے، اپنی تربیت کرنا. یعنی اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے تو آدمی تلمیز الرحمان تو ہوتا ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو اس کا اپنا حلقہ ہے، چار آدمی جن میں وہ بیٹھتا ہے، خاندان جس میں وہ رہتا ہے، وہاں وہ روشنی پھیلا سکتا ہے. عام آدمی سے اس سے زیادہ توقع کرنی بھی نہیں چاہیے اور عام آدمی پر اس سے زیادہ ذمہ داری ڈالی بھی نہیں جا سکتی. بنیادی ذمہ داری اصل میں علماء، دانشوروں اور ارباب سیاست کی ہوتی ہے.
ٹھیک. ای میل پر جاوید صاحب ایک سوال ہے، اور یہ سوال بہت دفعہ پوچھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ہم ٹیک اپ کر لیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے بارہا اپنی نشستوں میں فرمایا ہے کہ فضیلت اور تقوی کے لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ بالکل برابر ہوں گے؟
یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت میں کرے گا. پیغمبروں کو کیا درجہ حاصل ہوگا, پیغمبروں کے وابستگان کو کیا درجہ حاصل ہوگا, جلیل القدر صحابہ کے کیا درجات ہوں گے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی طے کرے گا اور وہی اجر دینے والا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے فیصلے سنائیں. وہ ایک اصولی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ اللہ نے کسی کے لیے کسی بڑی فضیلت کا راستہ بند نہیں کیا تقوی کے لحاظ سے,
ٹھیک ہے,
مناسب کے لحاظ سے نہیں.
صحیح.
یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آج عبادات کرنا شروع کر دوں
تو
پیغمبر بن جاؤں گا,
ایسا نہیں ہو سکتا.
یعنی پیغمبری یا اس طرح کے جو مناسب ہیں وہ اللہ اپنے انتخاب سے دیتا.
ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء, اور ایک بڑی طویل پھر آیت ہے, اور سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ مسلم تھے. تو یہ فرقہ واریت, یعنی کہ مسلم ہونے کے بعد میں وہابی, میں دیوبندی, میں بریلوی, میں شیعہ, میں سنی, یہ فرقہ واریت نے جنم کہاں سے لیا, اس کی تاریخ کیا ہے؟
اس طرح کی تاریخ آپ مسلمانوں کے ہاں پڑھیں, اس طرح کی تاریخ آپ مسیحیوں کے ہاں پڑھیں, اس کے پس منظر میں جہالت ہوتی ہے ہمیشہ. دیکھیے اگر آپ نے کسی سوسائٹی کے اندر علم کی روایت کو قائم رکھا ہے تو فرقہ بندی کبھی نہیں ہو سکتی. مکاتب فکر ہوں گے, مختلف نقطہ نظر ہوں گے, ان کے مابین اختلافی نکات پر گفتگویں ہوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موضوع پر اس گفتگو میں کچھ تیزی بھی آ جائے, لیکن فرقہ بندی نہیں ہو سکتی. کیونکہ فرقہ بندی ہوتی ہی تب ہے کہ جب آپ جہالت کو بنیاد بنا کر کسی عصبیت کو اپنے لیے اصلی نسب و لین بنا لیتے ہیں, ورنہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے جہالت دور کرنی چاہیے, یعنی وار اگینسٹ اگنورنس, اس کو اپنا سلوگن بنانا چاہیے کہ آپ جہالت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. جتنا آپ جہالت کم کرتے جائیں گے فرقہ بندی تحلیل ہوتی چلی جائے گی. فرقہ بندی کو قائم رکھنے کے لیے جو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک علم کا دروازہ نہ کھلنے پائے. ابھی آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ صرف ایک کام کریں اور وہ یہ کہ پوری قوم میں یہ تحریک اٹھا دیں کہ قرآن مجید کو سادہ ترجمے کے ساتھ ہر آدمی نے زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے سمجھ کر, آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ بے شمار فرقہ بندیاں تحلیل ہو جائیں. اب جب ہم نے یہ اصول قائم کر دیا کہ قرآن مجید بھی کوئی سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے, یہ تو ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے. آپ ایک حرف پڑھیں گے اس پر دس نیکیاں مل جائیں گی. آپ سوچ کر پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ تو نتیجہ کیا ہے کہ جس کتاب نے فیصلہ کرنا تھا, جس نے راستہ دکھانا تھا, جس نے حکم بننا تھا, اس کو آپ نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. تو جہالت اس کا باعث بنتی ہے.
اس کی کوئی تاریخ ہے کہ لوگوں نے یہ اصطلاحات کب سے وجود میں آئیں, دیوبندی, بریلوی, مطلب مسلم تھے سارے لوگ, تو اس کی تاریخ پہ وہ پوچھ رہے ہیں. ایسا کوئی تاریخ ہمیں ریکارڈ سے ملتی ہے کہ یہاں سے یہ اصطلاحات وجود میں آئیں؟
دیوبندی بریلوی تو ابھی کل کی بات ہے,
اس سے پہلے بھی جو ہے
دیوبند کا ایک مدرسہ قائم ہوا, اس میں لوگوں نے پڑھا, وہاں سے علماء نکلے, تو ان کے نقطہ نظر کے حاملین نے اپنے آپ کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا. اسی طرح بریلی کی تاریخ بھی ابھی کل کی تاریخ ہے, بلکہ یہ تو اس سے بھی بعد میں شروع ہوئی ہے. ایک سیاسی اختلاف پیدا ہوا ابتدا میں,
جی,
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کا حق کس کے پاس. دو نقطہ نظر پیدا ہو گئے. ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتا دیا, امر ہم شورا بینہم, مسلمان بیٹھیں گے فیصلہ کر لیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کس کے ہاتھ میں جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے فیصلے اکثریت کی رائے پر ہوتے ہیں.
صحیح.
کسی اقلیت کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں, یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فلاں اور فلاں کے بارے میں کر دیا ہے.
ٹھیک.
تو یہ وہ پہلا اختلاف ہے, یہ پیدا ہوا. پہلے مرحلے میں یہ اتنا ہی تھا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس اختلاف کو بڑھانا شروع کرتے ہیں,
بڑھاوا دیتے ہیں.
اس کی بنیاد پر ایک جمعیت قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس میں پھر لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, وہاں سے آگے بڑھ کر جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے, حکومتیں بھی اقدامات کرتی ہیں. تو آہستہ آہستہ تلخی اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ پھر دونوں کو ملانا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی. جناب آپ کا سوال.
ہم سب لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ سلم آخری نبی ہیں, اور ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے دعوت تبلیغ, کہ بھائی یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ زبردست کام کر رہے ہیں, آپ جیسے اسکالر زبردست کام کر رہے ہیں. میں جب اپنے آپ کو گیج کرتا ہوں, بینچ مارک کرتا ہوں آپ لوگوں سے, تو جب ہم سارے, میں سے مراد یہ کہ جتنے بھی ینگ پروفیشنلز ہیں, وی آر آلریڈی اسٹرگلنگ ود ورک لائف بیلنس کے کس طرح سے بیلنس کرنا ہے, دس دس بارہ بارہ گھنٹے, ڈاکٹرز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اگر میں اپنا کام دیانتداری سے کروں, اپنے گھر والوں کو پورا ٹائم دوں, تو کیا یہ جو ایک ٹرم یوز کہتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے دعوت تبلیغ, وہ پوری ہو رہی ہے یا ہمیں کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا اس لیول پہ آنے کے لیے, یا ہم کل کو اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ آپ نے کچھ چیز رہ گئی ہے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی کہ آپ نے ٹھیک ہے والدین کی خدمت کی, گھر والوں کی خدمت کی, آفس کا کام زبردست کیا.
میرے نزدیک تو اگر کوئی آدمی جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہ کر رہا ہے تو وہ بڑے بڑے علماء سے شاید بڑا درجہ پا لے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھ کے کاروبار کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے, اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو دیانتداری کے ساتھ پورا کرتا ہے, اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو عبادات لازم کی ہے ان کا اہتمام کرتا ہے, تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, ان کو حقیر مت سمجھیے. اور یہ زندگی اتنی آسان بھی نہیں ہے, بڑی مشکل زندگی. ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ کہیں جنگل میں بیٹھ کے تپسیا کرنے بیٹھ جائے اور اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو, لیکن اصل ذمہ داری تو اس نے پوری کی کہ جو دنیا میں گیا, کاروبار کیا, کہیں بیٹھا, وہاں پر اس کو کوئی مشکل پیش آئی اور وہاں وہ اللہ سے ڈرتا رہا. تو میرے نزدیک تو اصل اولیاء اللہ یہاں پائے جاتے ہیں, تو اس لیے اس کو آپ حقیر مت سمجھیں. ذمہ داریوں کی البتہ تقسیم سمجھ لیں, وہ میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں بیان بھی کر دی ہے کہ ایمان کے جو لازمی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایمان کا پہلا تقاضا عمل صالح ہے, آپ کو اچھا عمل کرنا ہے. اچھے عمل کے لیے آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے, اور ایک عام مسلمان کے لیے جو اچھے اعمال ہیں ان سے ہم سب واقف بھی ہیں. نماز سے ہم واقف ہیں, روزے سے واقف ہیں, زکوٰۃ سے واقف ہیں, حج و عمرہ سے واقف ہیں. یہ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, بددیانتی نہیں کرنی, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں مارنا, ان میں سے کون سی چیز ہے جس سے عام آدمی واقف نہیں ہے؟ تو اچھا عمل کرنے کی, یہ ایمان کا دوسرا تقاضا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا ایک ماحول ہوتا ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ کو اچھی نصیحت کی بات اگر محسوس کریں کہ ان تک پہنچانی چاہیے تو شائستگی سے پہنچائیے. کسی خرابی, کسی برائی کو اپنے دائرہ اختیار میں دیکھیں, روکنے کی کوشش کیجیے شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ. لوگوں کے لیے داروغے نہ بنیے, لیکن محبت کے ساتھ کوشش کریں. جس کو قرآن مجید نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں, بری باتوں سے روکنے کی کوشش کریں. اگر کسی موقع کے اوپر سچائی کی گواہی دینی پڑ جائے, جس کو قیام بالقسط کہا ہے قرآن نے, تو اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ گواہی ماں باپ کے خلاف دی جا رہی ہے, اپنے اساتذہ کے خلاف دی جا رہی ہے, اپنی قوم کے خلاف دی جا رہی ہے, یہ گواہی دینی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, ایک مسلمان سے اللہ کا مطالبہ ہے. اگر کسی وقت آپ کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے, یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ کے لیے ایمان کا اظہار کرنا ہی ناممکن بنا دیا جائے, تو ہجرت کر جائیے. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اور آپ کے گرد و پیش میں اگر کوئی دین کا کام ہو رہا ہے, کوئی دین کی خدمت کی بات ہو رہی ہے, آپ کے پاس کوئی دو گھنٹے ہیں, آپ کوئی ایک کلمہ خیر کہہ سکتے ہیں, آپ کوئی چار پیسے اس میں لگا سکتے ہیں, جو آپ کی استطاعت ہے, ان سب کاموں کو کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں. بس یہ اصل میں ایک عام آدمی کی زندگی ہے, اور عام آدمی کو یہیں رہنا چاہیے. جب عام آدمی کو یہاں سے اٹھا کر ایران توران کے معاملات بخشے جاتے ہیں تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے.
جی آپ کا سوال.
غامدی صاحب, ایک جو آیت ہے جس کے اندر کافی جس کی وجہ سے اختلافات ہیں, وہ ایک آل عمران, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے, جس میں محکمات اور متشابہات کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن میں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ کا جو ترجمہ ہے وہ لکھتا ہے کہ درحالی کہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس کے برخلاف جنہیں اس علم رسوخ ہے. اب آپ اس کو دو جملوں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ ہمارے جو اہل علم ہیں وہ اس کو ایک ہی جملہ مانتے ہیں کہ متشابہات کو خدا کے علاوہ بھی اہل علم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس نقطے کے اوپر آپ کا تھوڑی سی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ تھی.
یہ آپ خود اس جملے کو پڑھیے, آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ تعلیف ہو ہی نہیں سکتی. آگے اس کی خبر جو ہے وہ بالکل متضاد ہو جائے گی اس کے لحاظ سے.
لیکن جو اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں اس میں بہت, ابن حزم اگر میں شاید غلطی نہیں کر رہا, بہت بڑے اہل علم شاید اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں, اور وہ اس کو عربی کی نحو اور باقی چیزوں سے بھی اس کا استنباط کرتے ہیں.
تو آپ نے اگر اس بنیاد پر کسی چیز کو قبول کرنا ہے کہ فلاں آدمی بڑا ہے, تو مجھ سے سوال کیجیے ہی نہیں, قبول کر لیجیے.
تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن اگر آپ تھوڑا بتا دیں کہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے اس کو کہ کیا کس وجہ سے آپ کا
یہ آیت کا ترجمہ پڑھیے, وہ پکار کے بتا رہا ہے کہ وہ تالیف ہو نہیں سکتی کسی طرح. یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کر دیں گے کہ جہاں تک ان متشابہات کا تعلق ہے تو اللہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے جانتے ہیں, تو پھر یہ کہنے کی وجہ کیا باقی رہ جاتی ہے؟ جو جملہ تو تبھی بامانی ہوگا جب آپ یہ کہیں گے کہ جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے وہ ان چیزوں کے درپے نہیں ہوتے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک علم ہے جو حاصل ہو گیا, ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں. تو جملہ تب بامانی ہوتا ہے, ورنہ تو بامانی ہوتا ہی نہیں. تو باقی آپ کو اطمینان ہے اگر, تو میں تو کبھی اپنی بات پہ اصرار نہیں کرتا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ سیاق و سباق جو ہے وہ اس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہی معنی جو ہے وہ کریکٹ ہے.
تیسرا درجہ ہوتا ہے, یعنی کسی کلام میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے لفظ کا مطلب ٹھیک متعین کیا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جملے کو صحیح تالیف میں دیکھا. تو یہ تو جملے کی تالیف ابا کر رہی ہے کہ یہ معنی لیا جائے, اس میں سیاق و سباق میں تو ابھی جانے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی ور راسخونہ فی العلم, اس کے آگے جو جملہ ہے وہی نہیں قبول کر رہا اس بات کو کہ وہاں اس کا عطف پیچھے مان لیا جائے. یہ مسئلہ
جی. یہ جو حلال اور حرام کی تقسیم ہے, ایک تو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, پھر مال ہے. اب جو ہم دیکھتے ہیں جی, شیمپو بھی حلال ہے, ٹوتھ پیسٹ بھی حلال ہے. تھوڑے دن پہلے ایک اخبار اشتہار دیکھا کہ میں نے میگزین میں بھی, پرووائڈ حلال ٹرانسپورٹیشن سروسز. تو یہ ہم کہاں پہ جا کے لائن ڈرا کریں گے؟
اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ لائن لگا دی ہے وہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. یعنی پاکیزہ کھانے کی چیزیں وہ سب حلال ہیں, اور جن چیزوں میں کوئی خبث پایا جاتا ہے, گندگی پائی جاتی ہے, غلاظت پائی جاتی ہے, وہ سب حرام ہیں. یہ اصول ہے, پرنسپل. اب ظاہر ہے کہ کیا چیز پاکیزہ ہے اور کیا چیز من جبلہ خبائث ہے. عام حالات میں انسان کی فطرت فیصلہ کر لیتی ہے. یعنی مجھے اگر کوئی آدمی بول و براز کھا رہا ہو تو اس سے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی اگر
صحیح ہے,
فرض کر لیجئے کہ اس غلاظت کو کھانا شروع کر دے, تو آپ اس سے استدلال تو نہیں کریں, قرآن کی آیت تو نہیں سنائیں.
بالکل صحیح ہے. لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں آپ کا
میں وہی گزارش ہو سکتا ہے. تو انسانی فطرت بہت سی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے. جو چیزیں مشتبہ ہو سکتی تھیں طیبات میں سے, ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں جن کو تم طیب سمجھ کے, جن کو تم پاکیزہ سمجھ کے کھا سکتے تھے لیکن وہ حقیقت میں پاکیزہ نہیں ہے, وہ یہ ہے. اور وہ چار چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کھانے پینے کی چیزوں میں سے. تو یہ باب اس طرح مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے اخلاقی لحاظ سے حرام و حلال, ان کو بھی بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ وہ پانچ ہی چیزیں گن کے بتا دیے. اور یہ کہا کہ فحش چیزیں ممنوع ہیں, ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. حق تلفی ممنوع ہے, اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے قریب نہیں جانا چاہیے. شرک اور بدعت. تو یہ حرام حلال کی وہ تقسیم ہے, بس اس پر قائم رہنا چاہیے. باقی تنقیحات, یہ فلاں جگہ کیا ہو گیا, فلاں جگہ کیا ہو گیا, ایک اجمالی آپ کو علم حاصل ہو گیا, اس پر آپ قائم رہیے. اگر کسی جگہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں تو ہمارے پیغمبر کی ہدایت یہ ہے کہ مومن شکوک و شبہات کے پیچھے نہیں جاتا اور مومن کبھی وہمی نہیں ہوتا.
بہت شکریہ جاوید صاحب. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے آج جنرل کوشچن آنسر کی نشست رکھی تھی اور اس میں بہت سارے کوشچنز ہم نے ٹیک اپ کیے. آپ کے بھی کچھ سوالات میں لے سکا ہوں, لیکن چونکہ یہاں پر ہماری آڈینس موجود ہوتی ہے تو ای میل پر سوالات جو ہے وہ زیادہ آج نہیں لے پایا. انشاءاللہ تعالی اگلی کسی نشست میں مزید آپ کے سوالات لیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.